اور انتماع سے دعا کی گئی ہے آپ سے برائے شفا یابی مریض جناب سید دلشاد عسکری اور جناب مبشر حسین. اور اسی طریقے سے گزشتہ شب ایک برادر مومن نے مجھ سے اپنے عزیز کے لیے گزارش کی تھی کہ ان کے عزیز بیمار ہیں. آپ دعا کیجئے کہ خداوند عالم ان تمام بیماروں کو، ان تمام مریضوں کو جو آپ کے مریض ہیں، آپ کے عزیز بیمار ہیں، اور جو جو مومن و مومنات دنیا میں جہاں جہاں مریض ہیں، خداوند عالم بحق محمد و آل محمد، خصوصاً بحق بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میرے پاس مسلسل گزارشیں نوجوان جو رفقا ہیں ان کی جانب سے آ رہی ہیں کہ کافی پریشانی ہے نوکری کے اعتبار سے، وسیلہ رزق کے اعتبار سے نوکری انہیں نہیں مل رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے اور کافی زیادہ پریشانی اور کرائسس میں ہیں وہ مومنین. تو ان کے لیے بھی اور انہوں نے بھی درخواست کی ہے کہ آپ دعا کروائیے. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد، خصوصاً بحق سفرائے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، امين يا رب العالمين. اما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. درود على محمد. جس طریقے سے میں نے بیان کیا کہ یہ گزارشات اور دعاؤں کی التماس، اور انہی میں نوجوانوں کی جانب سے وہ دعا کہ بہرحال اس حالت میں اور ان حالات میں، ان کرائسس میں، بحرانوں کے دور میں رزق کا وسیلہ بحال نہ رہ جانا خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن ایک انداز کہ جو بعض اوقات اختیار کر لیا جاتا ہے اس ضمن میں، ایسا نہ ہو کہ دعا کے عنوان سے جو باتیں کی گئیں اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ ایک شخص بہت غریب مدینے میں، انتہائی نادار، اور اس کا بھی رزق کا وسیلہ موجود نہیں، اور گھر میں بھی پریشانی، خود بھی پریشان، اس کی زوجہ نے کہا کہ جاؤ، تم تو رسول کے صحابی ہو، ان کی محفل میں بیٹھتے ہو، جاؤ جا کے رسول سے کیوں سوال نہیں کرتے کہ رسول تمہیں کچھ دے دیں. یہ سن کے اس نے بھی سوچا کہ اچھی بات ہے، رسول کے پاس جا کر اپنا دکھڑا بیان کرتا ہوں اور ان سے تقاضائے کمک اور مدد کرتا ہوں. پہنچا رسول کی بارگاہ میں، رسول تشریف فرما تھے، اس نے دیکھا کہ جب بات کہنے کا موقع ملے گا تو اپنی پرابلم کو رسول سے شیئر کروں گا. اور جب موقع ملا رسول سے اپنی اس پرابلم کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل غریب اور نادار ہو چکا ہوں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تو اس موقع پر رسول خدا نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، من یسألنا آتیناہ ومن یتوکل علی اللہ فأغناہ اللہ. یہ وہ حدیث جو رسول خدا نے ارشاد فرمائی، وہ حدیث کہ جسے بعض ان لوگوں نے کہ جو توسل کے خلاف، کہ جو اس بات کو بدعت سمجھتے ہیں، اس بات کو شرک سمجھتے ہیں کہ رسول خدا سے، اولیاء خدا سے، آل محمد سے انسان توسل اختیار کرے، ان سے مانگے، ان سے کسی چیز کو طلب کرے، تو وہ جو گروہ میں فکر ہے انہوں نے اس حدیث کو بھی اپنے معیت کے طور پر اپنے معیدات میں شامل کیا. اس لیے کہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے توانائی کا، تو اگرچہ میرے لیے موقع ہے اور میرے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو جاری رکھوں، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ شاید روزانہ ہی اب اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے. سلسلہ کلام کو میں جاری رکھ سکتا تھا، مگر چونکہ جو مومنات ہیں وہ بھی بہت زحمت اٹھا کے یہاں پر تشریف لاتی ہیں، اور جس طریقے سے وہ سوالات فرما رہی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فقط ٹائم پاس نہیں کیا جا رہا بلکہ گفتگو کو سنا بھی جا رہا ہے. تو اگر میں نے سلسلے کو جاری رکھا تو یقیناً وہ مومنات جو ہیں اس بات سے محروم رہ جائیں گی، لہذا تھوڑی دیر میں انتظار کر لیتا ہوں، اور اگر کسی مومن کو اب کل سے تیاری کر کے آ جائے کہ کسی کو اگر کوئی ربائی وغیرہ یاد ہو اس دوران میں کوئی ربائی پڑھ دے، تو بہرحال ذکر اہل بیت جو ہے سلسلے میں جاری رہے، نعرے اور درود بہرحال وہ بھی ذکر اہل بیت ہی کا ایک حصہ ہے، درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو میں بیان یہ کر رہا تھا، رسول نے اس شخص کو جو جواب دیا، یہ حدیث وہ ہے کہ جسے منکرین توسل بے اہل بیت، بے انبیاء، بے ائمہ، اس حدیث کو اپنے معیت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، رسول فرماتے ہیں اس کے جواب میں جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، ارشاد فرمایا من یسألنا آتیناہ، کہ جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے دیں گے ضرور. یہیں سے ان کی بات جو ہے وہ منقطع ہو گئی، استدلال ناتمام ہے. ابتدائی حدیث میں رسول فرما رہے ہیں من یسألنا، جو ہم سے سوال کرے گا آتینا، ہم اسے دیں گے. ومن یتوکل، اور جو توکل اختیار کرے فأغناہ اللہ، تو اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا. یہ رسول نے ارشاد فرمایا. اور دیکھیے حدیث کا جو دوسرا پورشن ہے اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے، اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ پس توسل کرنا بیکار، ایک فضول چیز، اس سے بہتر یہ کہ انسان توکل کرے. اس لیے کہ ومن یتوکل فأغناہ اللہ، جو توکل کرے گا اسے خدا بے نیاز کر دے گا، تو بے نیاز ہو جانا زیادہ بہتر ہے. اس اعتبار سے اس حدیث کو بعض اوقات وہ منکرین توسل استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیے جس طرح آیات قرآنی کے اندر یہ قانون ہے، قانون میں سے ایک، کہ جب کبھی اس قسم کے اختلافات پیش آئیں تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ یہ قرآن کی آیت، اس کا شان نزول کیا ہے، واقعہ اس کے پس منظر پہ کیا تھا. اگرچہ ہمیشہ یاد رکھیے شان نزول آیت کے مفہوم کو محدود نہیں کرتی، لیکن غرض و غایت آیت کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات شان نزول اور اس کے پس منظر میں ہونے والا واقعہ بہت اہم ہو جاتا ہے. تو اب یہ حدیث اگر ویسے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تو ایک انداز تو یہ سامنے آتا ہے نا کہ انسان جو ہے بس وہ توکل کرے اور رسول سے مانگے نہیں، اہل بیت سے مانگے نہیں، نہیں، پس منظر میں واقعہ کیا ہے. تو بہرحال وہ دعاؤں کا سوال، رزق کی پرابلم، نوکری کی پرابلم، اور یہ واقعہ اس مسئلے کو بھی حل کر رہا ہے اور اس پس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے کہ خبردار، یہ حدیث خلاف توسل نہیں ہے. تو جب رسول نے اس کو جواب دیا اور اس کے بعد کچھ ارشاد نہیں فرمایا، یہ خاموش بیٹھا رہا. دوسرے دن پھر دوبارہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا اللہ کے رسول، میں پریشان حال اور میری مصیبت، میں بھوکا، میری مدد کیجیے. رسول خدا نے ارشاد وہی فرمایا جو گزشتہ روز فرمایا تھا، میں اللہ آتا ہی نہ ہو، جو ہم سے مانگے تو ہم اس کو دیں گے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَغْنَاهُ اللَّهُ، لیکن جو توکل کرے گا خدا اسے بے نیاز کر دے گا. دو دن ہو گئے، تیسرے دن پھر پریشان ہو کے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں آیا اور وہی سوال، اور رسول کا بے عین ہی وہی جواب. دیکھیے اب یہاں پر اگر اس کے ایمان میں ذرا سی خرابی ہوتی تو رسالت ہی کا انکار کر دیتا کہ ایک ایسا رسول کہ میں سوال کر رہا ہوں اور یہ دے نہیں رہا مجھے جواب، زبانی جمع خرچ معاذ اللہ. لیکن ایمان کی منزل پر تھا اور اتنا جانتا تھا کہ جس کو نبی مانا ہے وہ حکیم بھی ہے اور شفیق بھی. بہت اہم بہت اہم، جس وقت بھی آئمہ سے، جس وقت بھی رسالت سے، جس وقت بھی خدا سے انسان طلب کرے کسی چیز کو، دعا مانگے، تو اس احساس کے ساتھ کہ وہ حکیم بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں. بعض حکیم ہوتے ہیں شفیق نہیں ہوتے، بعض شفیق ہوتے ہیں حکیم نہیں ہوتے. تو اب جب اس نے تیسری مرتبہ رسول کا یہ جواب سنا تو سوچا، فکر کی، سوچ بچار کی کہ آخر بات کیا ہے. بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ گویا رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں دے تو دیں گے لیکن ایک اور راہ ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تم خدا پر بھروسہ کرو. توکل کے معنی کو بھی غالباً وہ جانتا تھا، بھروسے کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں. اب اس نے سوچا، دیکھیے یہاں پر ہوتا ہے کہ صلاحیتیں، استعداد وہ نکھر کے سامنے آتی، انسان سوچے غور کرے. اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا، اگرچہ مجھے کچھ کرنا نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کوئی کام نہیں آتا، لیکن ایک کام تو ایسا ہے جو بہت آسان ہے، اور وہ یہ لکڑیاں کاٹ کے ایندھن بنا کے بازار میں بیچنا. اس کے لیے تو کسی ہنر کی ضرورت نہیں، لیکن نہ سامان ہے نہ وہ سواری ہے کہ جس پر لاد کر وہ ایندھن لے کر آئے. کوئی بات نہیں، آریتن کوئی چیز اس مجبوری کے ساتھ لینا مکروہ بھی نہیں. لہذا وہ پہنچا اپنے دوستوں کے پاس، کسی سے مثلاً وہ اس نے کلہاڑی لی، کسی سے وہ رسی لی، کسی سے وہ گدھا یا وہ جانور کے جس پر لاد کر ایندھن لے کر آئے. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد لکڑیاں کاٹ کے صبح صبح بازار میں پہنچا، اور تقریباً ظہر تک اس کی جتنی بھی لکڑیاں تھیں سب کی سب بک گئیں، اور اتنی رقم اس کے پاس آ گئی کہ باقاعدہ پہلی مرتبہ اتنے عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے کر آیا، اور پھر ان کے گھر میں چولہا جلا. اور اس کا خود کا کہنا ہے کہ جتنا مزہ مجھے اس کھانا کھانے میں آیا اس سے زیادہ مجھے لطف نہیں آیا، اتنی لذیذ لگی وہ غذا. اور پھر روزانہ یہ کام، یہاں تک کہ صورتحال یہ بنی، بچت کرتے کرتے کھانا بھی ہو رہا ہے، غذا بھی ہو رہی ہے، پیسے بھی بچ رہے ہیں، سامان بھی خرید لیا، مرکب بھی خرید لیا، یہاں تک کہ اور بہت ساری ضروریات اس کی پوری ہو گئیں. اور اب یہ لوگوں کو دینے والا بن گیا وہ شخص جو پہلے لوگوں سے مانگا کرتا تھا، اور اب رسول کی خدمت میں آیا کسی حاجت کے لیے نہیں، سلام کرنے کے لیے. اور اس موقع پر رسول نے اس کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا، من یسألنا فآتیناہ، جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، ومن یتوکل فأغناہ اللہ، لیکن جو توکل کرتا ہے، جو اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرتا ہے، جو خدا پر صلاحیت خدا کی عطا کرتا ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اغناہ اللہ، تو خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے. اور اب رسول خدا نے تشریف فرمائی، فرمایا سنو، اگر میں اس دن تمہاری بات سننے کے بعد چند درہم دے دیتا تو تمہارے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جاتا، تمہارے ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو جاتا، لیکن اس کے بعد پھر تم بھوکے ہو جاتے، اس کے بعد پھر تم محتاط ہو جاتے. تو میں نے تمہیں ایسا ذریعہ دیا اور ایسی راہ سمجھا دی کہ اب تم اس راہ پہ نکل گئے ہو کہ اب دنیا سے بے نیاز ہو گئے. اب تمہیں ہر دو دن کے بعد، ہر تین دن کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے یہ واقعہ اس لیے پڑھا، ٹھیک ہے اس وقت بحران ہے، ٹھیک ہے اس وقت حالات بہت خراب ہیں، لیکن انسان وہ نوجوان کہ جو جوانی کی قوت رکھتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی ہنر نہیں بھی ہے، اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں بھی ہے، تو اس کی اوپری نگاہ نے اس کو بتایا ہے. ورنہ اگر وہ غور کرے، صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، استعداد چھپی ہوئی ہے، ہمت کرے، قدم آگے بڑھائے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی پریکٹیکل لائف کی ابتدا اس انداز میں کرے، کچھ نہ ہونے کے باوجود ایک سال. اور آئمہ کا یہ جملہ، یہ بھی میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ کبھی اگر کوئی کاروبار شروع کرو، ایک سال تک صبر کرو. یہ روایت کا جملہ، ایک سال تک صبر کرو، لاس ہو رہا ہے، پروفٹ ہو رہا نہیں، ایک سال تک دیکھو، ایک سال کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کاروبار اچھا ہے، مفید ہے یا نہیں.
بہت جلدی امتحان دو مہینے تین مہینے چار مہینے کے بعد. تو اگرچہ یہ ابتدا کا واقعہ میری گفتگو کا حصہ نہیں تھا لیکن نوجوانوں کو ایک میسج یہ, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی بینک بیلنس, نہ کوئی سفارش, نہ کوئی کانٹیکٹ, لیکن اتنے ذرائع آمدنی اس وقت موجود, بالکل حلال بالکل جائز. سوچے انسان, غور کرے اور اس کے بعد بہت چھوٹے پیمانے پر اس کو شروع کرے, خدا انشاءاللہ اس کے کام میں برکت ڈال دے گا. ایک ضرور پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب یہ بات خود میرے موضوع کے ساتھ بھی متصل ہو رہی, اس لیے کہ کل ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی. اہم ترین کام غیبت کبریٰ کے اندر ہر مومن کے لیے انتظار الفرج, ظہور امام کا انتظار کرنا, اور پھر اس انداز میں انتظار کرنا جس کی تفصیل میں نے بیان کر دی. اور اب جب انتظار ہے تو آمادگی بھی ہے, اور آمادگی میں اہم ترین چیز امام فرما رہے ہیں اکثر الدعاء بتعجیل فرج, سب سے زیادہ جو تمہیں کام کرنا ہے اس انتظار کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ظہور کی دعا کرنا. اور جب دعا انسان کرے گا تو دعا کا قاعدہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنی قوت ہے اس کو استعمال کرے, جو اپنے وسائل ہیں اس کو استعمال کرے. اچھا, تو اب امام کے ظہور کی دعا کرنی, ہم رزق کی دعا کرتے ہیں. رزق کی دعا میں وہ قانون آئے گا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجئے. تو رزق کے حصول میں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم صبح کو گھر سے باہر نکلیں, نوکری کو تلاش کریں, یا محنت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں, اور اس کے بعد خدا سے وسعت رزق کی دعا بھی کریں. تو یہ دعا ہے کہ جو وہ والی دعا نہیں ہے جس کے بارے میں امام بلکہ رسول فرماتے ہیں, الداعی بلا عمل کرامی بلا وطن, وہ شخص جو بغیر عمل کیے, بغیر اپنی جد و جہد کیے صرف دعائیں مانگ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے. بہت اہم جملہ. ایک آدمی جو صرف دعا کر رہا ہے لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا, تو وہ اس آدمی کی مانند ہے جو تیر چلا تو رہا ہے مگر کمان کے بغیر. تو اب امام کے ظہور کی دعا, رزق کی دعا میں ذمہ داری پتا, یونیورسٹی میں, کالج میں, اپنی تعلیمی کیریئر میں کامیابی کے لیے دعا, اس کی ذمہ داری پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا کرنا ہے ہم کو. لیکن ظہور امام کے لیے جو دعا دی جا رہی ہے اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی. تو اب یہاں پر ایک جملہ جو آپ نے یقیناً بہت دفعہ سنا ہے, مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور وہ یہ, میں نے ایک وہ روایت پڑھی کہ جسے اکثر آپ خطبات میں سنتے ہیں علماء کے اور ذاکرین, کہ جس میں امام نے امام کا تعارف کروایا, ہوا صاحب دعوت النبویہ و سولت الحیدریہ و عصمت الفاطمیہ اور الی آخر. تو 13 معصومین اور 11 اماموں کی صفت امام کے اندر موجود اس روایت کے مطابق. تو اس روایت کا پہلا جملہ کیا ہوا, صاحب دعوت النبویہ, کہ امام زمانہ کا انداز وہی ہوگا جو رسول خدا کا انداز, اس لیے کہ وہ بھی معصوم ہے یہ بھی معصوم, کلنا محمد کی منزل. تو کیا فرمایا امام نے, ہوا صاحب دعوت النبویہ, دیکھو جو انداز رسول کا تھا, جو طریقہ رسول کا تھا, وہی طریقہ امام زمانہ کا ہوگا. اور رسول کا طریقہ کیا, بس مختصرا اس کو بیان کر کے ایک اور منزل پر جانا. رسول کا طریقہ یہ تھا, مکے میں پریشانی, دشواری, مصیبتیں, صعوبتیں, ہر طرف سے رسول کو تنگ کیا جا رہا, یہاں تک ایک ساتھ مدینے سے کچھ مسلمان 3-4-5-6, اس سے زیادہ نہیں, 10 کے قریب تعداد, بہت زیادہ آئے اور آگے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اس لیے کہ وہ معتقد ہو چکے ہیں, اللہ کے رسول ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکے میں جو آپ کو اتنی دشواریاں روز روز کی یہ پریشانی ہیں, یا رسول اللہ مکے کو چھوڑ دیجئے, مدینے میں تشریف لے آئیے, آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا, ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو زحمتوں سے بچائیں گے. رسول خدا نے ان کی جانب دیکھا. اب دیکھیے یہ 10 آدمی آئے ہیں, 8 آدمی آئے ہیں, 6 آدمی آئے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لے کر آ جائیے. اس زمانے میں, جس زمانے کا یہ واقعہ, مکے سے مدینے کا فاصلہ تقریباً مسلسل مسافت اگر کی جائے مسافرت کی جائے تو 12 اور 13 دن کے قریب مدت لگ جاتی تھی کہ جس کے بعد مکے سے سفر کرنے والا مدینے میں اور مدینے سے سفر کرنے والا مکے میں پہنچتا تھا. تو اتنے فاصلے پر مکے اور مدینے کا علاقہ موجود. تو اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی مکے میں رہتا اس کے لیے مدینے میں رہنے والا غائب. ایسا ہی ہوا نا, جو آدمی مکے میں رہتا ہے اس کے لیے مدینے میں رہنے والا شخص غائب, اور جو آدمی مکے میں رہتا ہے وہ آدمی اس شخص کے لیے جو مدینے میں رہتا ہے وہ غائب. تو اب یہ آئے اور آ کے حجت خدا کو بلا رہے ہیں. کون؟ مدینے والے. چند لوگ, یا رسول اللہ آ جائیے. یعنی اب میں الفاظ کو اگر بدل لوں تو گویا یہ تقاضا کر رہے ہیں, یا رسول اللہ مدینے میں ظہور فرما دیجئے. یہی ہوا نا, اللہ کے رسول مدینے میں ظہور فرما دیجئے. تو اب ظہور کا تقاضا اس زمانے میں رسول سے کیا گیا, اور ظہور کا تقاضا اس زمانے میں ہم مومنین اپنے زمانے کے امام سے کر رہے ہیں. تو اب خطبہ یہ بیان, روایت یہ بیان کر رہی ہے, ہوا صاحب و دعوت النبویہ, آخری امام کا انداز ویسا ہی ہوگا جیسا اول 14 معصومین میں سے پہلا معصوم یعنی رسول, جو طریقہ رسول کا تھا وہی طریقہ امام کا ہوگا. تو اب جب رسول کو یہ کہا کہ ظہور فرمائیے مدینے میں آئیے, تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں رسول نے فوراً یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم بلا رہے ہو میں آ جاتا ہوں, نہیں. اور رسول نے یہ بھی نہیں کیا کہ انکار کر دیا, اس لیے کہ اگر ان کے ذرا سے کہنے پر آ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی اہم بات ہی نہیں ہے, جو بھی ایرا غیرہ بلائے گا رسول آ جائیں گے. اور اگر نہیں آتے کہہ دیتے کہ نہیں ہم کبھی نہیں آئیں گے تمہارے پاس, تو ہمیشہ کے لیے بیچارے مدینے والے نا امید ہو جاتے. تو فوراً نہیں آئے تاکہ سست نہ ہو جائیں, اور ہمیشہ کے لیے نہ آنے کی بات بھی نہیں کی کہ نا امید نہ ہو جائے, نہیں, درمیان میں ایک شرط رکھ دی, کہا سنو میں تمہارے پاس آؤں گا لیکن اس کی شرط یہ کہ پہلے اپنے آپ کو بدلو, اپنے گھر کے ماحول کو بدلو, اپنے شہر کے ماحول کو بدلو, جب ایسا ہو جائے گا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا. بس انہوں نے سنا, اور جب یہ جا رہے تھے تو اپنے ایک صحابی کو رسول نے ان کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ یہ میرا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے کہ جو صدر اسلام میں مسلمان ہوا, اسلام کی شریعت سے, اسلام کے عقائد سے واقف, جاؤ اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ. اب طریقہ یہ بنا کہ وہ رسول کا نمائندہ ان کے ساتھ پہنچتا, اور پھر اس کے بعد ہر ہر گھر کے اندر مدینے میں خاموشی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت شروع ہوتی. مختلف مسلمان آتے ہیں یا مختلف وہ لوگ جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں اور یہ عقائد اسلام کو بیان کرتے ہیں, یہ شریعت اسلام کو بیان کرتے ہیں, کیا حق ہے اسلام میں, عورت کا کیا حق ہے, مرد کا کیا حق ہے, خدا کا مطلب کیا ہے, رسول کا مطلب کیا. آہستہ آہستہ یہاں تک کہ اگلے برس 75 کے قریب یا 70 کے قریب مسلمان رسول کی خدمت میں, یا رسول اللہ اتنے مسلمان ہو گئے آپ تشریف لے آئی. رسول خدا نے تعریف تو کی مگر فرمایا ابھی کام نامکمل. اور پھر 1 سال اور کچھ عرصہ جو گزرا تو پورا مدینہ ہے جو رسول خدا کا انتظار کر رہا ہے. اور جب یہ حالت ہو گئی یعنی مدینے والے بھی بدل گئے, مدینے کا شہر بھی بدل گیا, مدینے کے گھر والے بھی بدل گئے, ماحول جب مکمل تبدیل ہو گیا تو اب ان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی, رسول خدا خود تشریف لے کر آ گئے. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. تو ہوا صاحب و دعوت النبویہ, امام زمانہ کا طریقہ وہی ہوگا کہ جو رسول خدا کا طریقہ ہے, اور رسول خدا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں, اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنے گھر کو تبدیل کرو, اپنے محلے اور اپنے شہر کے ماحول کو تبدیل کرو, میں تمہارے پاس آ جاؤں گا. ہو سکتا اس موقع پر کوئی مومن یہ کہے مولانا القیاس و مال فارق, یہ جو آپ نے دو باتیں ملانے کی کوشش کی ہے ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے, اس لیے کہ ارے مدینہ اور آج کا کراچی, مدینہ اور آج کا پاکستان, مدینہ اور مثلاً یہ پوری دنیا, کتنا فرق ہے تعداد, آبادی, مزاج, رابطے, کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح ہو سکتا. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ جو میں نے 1-2 مجلسوں پہلے کہی کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو بلند رکھے, انسان نگاہ کو بلند رکھے، حوصلوں کو بلند رکھے کہ میں فقط خود تبدیل نہیں ہوں گا، اپنے گھر والوں کو تبدیل، گھر والے نہیں اپنے کمیونٹی نہیں اپنے شہر، شہر نہیں پورا ملک. تو ایک حوصلے کے ساتھ، ٹھیک ہے چاہے ریزلٹ کچھ بھی نہ نکلے لیکن اس حوصلے کا ثواب، کیا آپ نے سنا نہیں ہے نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ مومن کی کوشش تو یہ تھی کہ پورا ملک اچھا ہو جائے لیکن صرف گھر والے ہی اچھے ہوئے کوئی بات نہیں، وہ جو نیت اس نے کی تھی اس کا ثواب اسے مل جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پورا محلہ، پورا شہر، پورا ملک تبدیل نہیں ہو رہا، چھوڑ دیجئے عزیز تبدیل نہیں ہو رہے، چھوڑ دیجئے گھر والے تبدیل نہیں ہو رہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں اور ویسا بنا دیں، وہی بات میری دوبارہ آ جائے گی، اپنا مزاج، اپنا انداز، اپنا طریقہ ویسا بنا دیں جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے مزاج کے مطابق، تو خود وہ توقی یعنی وہ ریٹن لیٹر، وہ مکاتبہ کہ جو امام زمانہ کی جانب سے غیبت صغرا میں ہوا کرتا تھا، شیخ مفید علیہ الرحمہ امام نے ایک لیٹر لکھا جسے توقی کہتے ہیں، اور اس لیٹر میں کچھ نصیحتیں اور آخر میں کچھ جملے اور شیعوں کے بارے میں ایک بہت 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 اہم ترین پیغام، اس اعتبار سے کہ دیکھیے وہی بات، پورا شہر تبدیل نہ کر پائیں، پورا گھر نہیں، اگر خود کو تبدیل کر لوں تو امام ارشاد فرماتے ہیں ولو انا اشیا انا، اگر ہمارے شیعہ، اشیا انا اگر ہمارے شیعہ، اور پھر اس کے بعد دعا دیتے ہیں وفقهم اللہ علی طاعته، کہ خدا ہمارے شیعوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد چار پانچ لائنیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہ وما لا نؤثرہ منہم. یہ جملہ امام کا اس توقی میں موجود ہے، فما یحبسنا عنہم، ہمیں کوئی چیز روکتی نہیں ہے ان سے. فما یحبسنا عنہم کیا مطلب، یعنی اگر وہ چیز جو ہمیں روک رہی ہے، جو رکاوٹ بن رہی ہے ان کے اور ہمارے درمیان، تو پھر ہم ساری دنیا کے لیے، ہر شخص کے لیے غائب رہیں گے، لیکن اس مومن کے لیے جس نے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا ہے غائب نہ رہیں گے. پھر میں پڑھ دوں عبارت کو، فما یحبسنا، بس ما یحبسنا، کوئی چیز ہمیں نہیں روکتی، انہم ہمارے ان شیعوں سے، ہم کو الا سوائے ما یتچلو بنا، اس چیز کے اور ان بری باتوں کے جو ہمارے شیعوں سے ہم تک پہنچتی ہے. الا ما یتصلو بنا مما نکرہ، وہ چیزیں کہ جسے ہم پسند نہیں کرتے صبح و شام ہمارے شیعوں کی جانب سے ہم تک آتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہماری اطاعت کرے، وہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہوا دکھائی دیتا. ہم چاہتے ہیں ہمارا شیعہ اس بات کو زبان سے نہ نکالے، وہ کوئی اور بات زبان سے نکالتا ہوا دکھائی دیتا. امام سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا راستے میں، یہ واقعہ تو بہت اوپن قسم کا واقعہ ہے لیکن اس اوپن انداز میں میں اس واقعے کو نہیں پڑھ سکتا. ایک شخص ملنے کے لیے آ رہا امام کا جانے والا، راستے میں خوبصورت کنیز اسے دکھائی اور کنیز کے ساتھ اس نے کچھ چھیڑ چھاڑ کی، امام کی خدمت میں آیا، امام نے اس کو دیکھا، اپنے رخ انور کو پھیر لیا. مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا تم راہ پہ آ رہے، وہ نامحرم تمہارے سامنے آئی، تم نے کس انداز کے ساتھ وہ حرکت کی؟ کہا مولا کیا آپ کو اس حجرے میں بیٹھے ہوئے بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے؟ کہا ایک ایک شیعہ، ایک ایک مومن، کہاں نگاہ اٹھائی ہے، کس سے کیسے بات کی ہے، کہاں حرام کیا ہے، کہاں واجب کو ادا کیا ہے. یاد رکھو ایک ایک چیز ہم تک پہنچتی ہے. تو امام فرما رہے ہیں فما یحبسنا انہم، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے الا ما یتصلو بنا مما نکرہ، سوائے اس گناہ کے، ان بری باتوں کے جو صبح و شام ہم تک پہنچتی ہیں. ولا نؤثرہ منہم، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا برا کردار ہمارے شیعوں کا ہو. تو ایک بات اس توقیع کے اندر جو شیخ مفید علیہ الرحمہ امام زمانہ نے لکھی، یہ پیغام دیا کہ سنو، یاد رکھو. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو غائب ہم نہیں ہیں، غائب تم ہو. ہم تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں، یہ تم نے اپنی آنکھوں پر پردے گناہوں کے ڈالے ہوئے ہیں. اگر اس برے کردار کے پردے کو، اگر اس گناہ کے پردے کو ہٹا دو گے تو یاد رکھو دنیا کے لیے غائب رہیں گے، تمہاری نظروں سے غائب نہیں رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. دور پردے محمد والے محمد پر. تو انتظار کرنا ہے ظہور امام کا افضل الاعمال بہترین عمل، اور جب انتظار حقیقی ہوگا تو انتظار کا تقاضا یہ ہے آمادگی کی جائے، اور آمادگی میں بہترین عمل، بہترین آمادگی دعا ہے ظہور امام زمانہ. اور دعا اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب جو دعا مانگی جا رہی ہے اپنے کرنے کا کام انسان کرے، اور ظہور امام کے لیے اپنے کرنے کا کام ایک نوعی کام ہے، ایک اجتماعی کام ہے کہ سارے معاشرے کو اچھا ہونا ہے، اکثر افراد کو اچھا ہونا ہے، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر اپنے کردار کو مضبوط کر لے، اس لیے کہ وہ غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہی وجہ کہ احتجاج تبرسی کی جلد دوم، یہ واقعہ میری نظروں سے گزرا کہ جو اسی بات کی تائید کر رہا. ہاں ریفرنس سے مجھے یاد آ گیا کہ کل جو میں نے ایک ریفرنس بہار کا دیا تو مجھے نہیں پتا 52 دیا تھا 56 دیا، تو وہ بہار کی جلد نمبر 52 ہے کہ جسے میں نے کل وہ بحرین والا، وہ انار والا بہت مشہور و معروف واقعہ جسے میں نے کہا بھی تھا کہ کئی مومنین کو ازبر ہے لیکن ان نکات کی خاطر اسے پڑھا تھا، تو بہار الانوار کی جلد نمبر 52 اس کے اندر یہ موجود. تو اب احتجاج تبرسی کی جلد نمبر 2 میں ایک شخصیت گزری بہت نیک، بہت مقدس، علی ابن مہذیہ علیہ الرحمہ. بہت دلچسپ حکایت ان کی ملتی، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں آپ کو مل سکتی، لیکن جو میں ریفرنس دے رہا ہوں احتجاج تبرس. اب اس روایت میں ملتا علی ابن مہذیہ امام کا عاشق، امام کا چاہنے والا، غیبت کبرا کا زمانہ، اور اس کی بھی خواہش کسی طریقے سے امام کی زیارت ہو جائے. انہوں نے زیارت امام کے لیے 19 سال مسلسل حج کیے. 19 سال ہمارا مکتب فکر ان سے تو نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں مدینے کی نیت کی تو حج باطل، نہیں، حج قبولی اس وقت ہوگا جب احترام رسول اور بغض اہل بیت دل میں نہ ہو. یہ روایت تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ جو شخص، دیکھیں بعض باتیں کہنے کا موقع نہیں ملتا لیکن جب تھوڑا سا وقت مل جائے میں کہہ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو غلط فہمی. ہمارے یہاں بہت زیادہ میں کیا باتیں کروں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ بعد میں ریکارڈ ہو کے کہاں کہاں پہنچے گی بات، اس لیے بہت اوپنلی بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن بعض باتوں کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، ارے چھوڑ دیجئے بس. نہیں، جو راز ہے وہ اپنے بچوں تک منتقل کیجئے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ہونی چاہیے اس کا ضرورت بھی اتحاد کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اتحاد ہوگا، سیرت سیدہ کی ہوگی کہ جس نے آخر تک کمپرومائز نہیں کیا، یہ سیرت سیدہ ہے، نہیں کی بحث تو اتحاد ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بے خبر رکھیے. بتائیے بچوں کو کہ ہوا کیا، حب اہل بیت، حب علی. ہمارے بعض واعظین نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، کم اہمیت کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، حب علی بہت اہم چیز ہے، ولایت اہل بیت اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیے گناہگار آدمی ہی صحیح, ایک انداز میں بھی پڑھا جاتا ہے اس بات کو کہ جتنے مرضی گناہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ولایت اہل بیت, نہیں میں تو انداز میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا, لیکن یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر گناہگار ہے تب بھی وہ مومن جو علی کا چاہنے والا ہے, اس آدمی سے جو علی کا چاہنے والا نہیں ہے کتنا ہی متقی ہو اس کے لاکھ درجے بہتر. بالکل ذہن میں رکھیے گا, یہ غلط تصورات غلط تعبیرات جو آج کل, ایک تو وہ ایکسٹریم ہے کہ ولایت اہل بیت آ گئی بس تمہیں لائسنس مل جائے جو مرضی گناہ کرو, نہیں وہ بھی نہیں ہے آئمہ کی روایات کا مزاج اس کے خلاف, اور یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھیے وہ ٹھیک ہے اہل بیت کو نہیں مانتا لیکن کتنا سچا ہے کتنا اچھا, نہیں جو علی کو مانتا اس کی فضیلت کا اندازہ قیامت کے دن ہو سکتا. اس لیے بغض اہل بیت بغض علی اور ولایت اور محبت بے اہل بیت اہم ترین فرق فاضل عزیز و اہم ترین, خدا کی قسم خانہ کعبہ میں پانچ وقت نماز پڑھانے والا پیش امام جو بغض علی رکھتا ہے, ایک وہ مومن جو گناہگار ہے حب علی رکھتا ہے وہ مومن اس سے افضل ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو, اس میں کسی قسم کی تردید نہیں ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ایجوکیٹڈ بن کے باہر نکلیں علم کے زیور سے بڑی اچھی انگلش بولتا ہے اور پتہ نہیں کہ عقیدہ کیا ہے. نہیں نہیں برا مت کہیے, رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے, سورہ منافقون کہاں جائے گی, کوئی آیت نسخ نہیں ہوئی ہے سورہ منافقون کی کہ ٹھیک ہے اس زمانے میں نہیں چلتا رہا نفاق. یہ میرا موضوع نہیں ہے اور میں موضوع بنا بھی نہیں سکتا, ورنہ دل بہت کچھ چاہتا ہے پڑھنے کو. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا ایک آدمی بغض علی رکھتے ہوئے سارے سال عبادت کرے, حدیث ہے یہ حدیث, سارے سال عبادت کنز العمال سارے سال عبادت کرے, حج کر رہا ہو احرام کی حالت میں ہو رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے, اگر علی سے عداوت رکھنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا. طے ہے یہ بات, لہذا بعض اوقات مجھے موقع نہیں ملتا لیکن مجھے کہنا پڑ جاتا ہے اس لیے کہ بعض باتیں سننے میں ایسی آتی ہیں. خیر تو اب بات کہاں سے چلی تھی, علی ابن محضیہ 19 سال حج کس نیت سے, امام زمانہ سے ملنا ہے, اور ہمارے اس نیت سے حج باطل نہیں ہوتا, بات یہی سے چلی تھی نا, تو امام زمانہ سے ملنا ہے 19 سال ہو گئے ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی. 19 سال عزیز, 19 سال ہر سال 19 سال, ایسا نہیں کہ مسلسل. آج کا حج کتنا مشکل اور اس زمانے کا حج کتنا مشکل بتانے کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ جب 19واں حج کر کے آ گئے, اس لیے کہ پتا تھا کہ یہی وہ مقام کہ جہاں پر یعنی حج میرا مولا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو تشریف لاتا اس امید سے, اور ایک دوسرا موقع کہ جب کبھی حجرہ اسود اپنی جگہ سے نکل جائے اور اسے نصب کرنے کا موقع ہو تو پھر سوائے معصوم کے کوئی اور اسے نصب نہیں کرتا, پھر خدا ایسے ترتیب دیتا ہے واقعات کو کہ دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے. وہ چادر والا واقعہ کہ آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, رسول خدا نے ترکیب بیان کی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے, اور ایک عالم مجھے وہ کتاب کو ڈھونڈنا ہے, میں نے بہت پہلے کتاب پڑھی تھی ایک بہت قدیم عالم کہ جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اس انداز میں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے حج پر یعنی خانہ کعبہ پر کیا کیا گزر چکی, وہ پورا کا پورا پانی آ گیا, اور آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ تیرتے ہوئے حاجی جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں مثلاً دوبارہ بنانی پڑی, حضرت اسود کو نکالا گیا تو حضرت اسود کو دوبارہ جب رکھا جاتا ہے یہ بھی ایک قانون ہے کہ وہ معصوم رکھے گا. تو وہ عالم بہت قدیم میرے بالکل ذہن سے نکل گیا, اس کتاب کا نام بھی ریفرنس بھی, انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا تھا کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے میں اس شخص کو جا کے چوموں گا کہ جو حضرت اسود کو اپنے ہاتھ سے جا کے رکھے گا. تو بہرحال علی ابن محضیہ یار 19 سال ہو گئے اور اب تقریباً ناؤمید, وہ والی ناؤمیدی نہیں کہ جس سے انسان حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن سوچ لیا کہ شاید غلطی کچھ مجھ سے ہی ہو رہی ہے, کوئی مصلحت ہے مولا کی, لہذا ملاقات کا شرف نہیں بخش رہے. یہاں تک اب اس سال حج پہ جانے کا پروگرام نہیں تھا, 20 مارچ رات کو سوئے خواب میں حاطف غیبی نے آواز دی، سنو علی ابن مہزیار، سنو ابو الحسن، ابو الحسن ان کی کنیت، سنو ابو الحسن اس سال ضرور حج پہ جاؤ، اس لیے کہ اس سال تمہاری ملاقات اپنے زمانے کی حجت سے ہو جائے گی. لہذا پوری طرح تازگی کے ساتھ حج کی تیاریاں کرنے لگے. حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم ختم ہونے لگا، بلکہ ختم ہو گیا، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی. مگر یقین تھا، فرماتے ہیں کہ ایک دن طواف کر کے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت چہرے والا نوجوان مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ماں سوری کہ اے ابو الحسن کس بات کا ارادہ کر رہا ہے؟ کہا اریدو الامام المحجوب، کہ میں اپنے اس غائب امام کا ارادہ کر کے آیا ہوں. تو آنے والے نے کہا کہ سن، تیرا امام غائب نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں پردہ پڑا ہے. دیکھیں نا میری بات جو چل رہی. کہا کہ سن، تجھے مبارک ہو، تیرے امام کی جانب سے اذن مل گیا ہے، اور آج رات کا جب پہلا پہر ختم ہو جائے تو فلا مقام پر اپنی سواری پر بیٹھ کر آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. علی ابن مہزیار، اب میں تفصیل کو ترک کرتے ہوئے جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، علی ابن مہزیار پہنچے، فرماتے ہیں کہ وہی نوجوان اپنی سواری پر موجود، میرا منتظر، اور اہلن وسہلن کہتے ہوئے میری جانب آئے اور کہا کہ اے ابو الحسن تمہیں مبارک ہو، آج تمہاری ملاقات اپنے امام سے ہو جائے گی. دیکھیے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں میرے پاس ذہن میں کہ پریکاشنری میجرز لوں، بہت ساری احتیاطی باتیں کروں، ایسا نہ ہو کہ اس روایت سے غلط مطلب لے لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جو آج کل بہت سارے لوگ امام سے ملاقات کروانے کے سلسلے میں بہت کچھ کر رہے ہیں تو وہ ساری غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ بعد میں، اس لیے کہ اب میرے پاس موقع نہیں ہے. تو علی ابن مہزیار فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا، ہم چلتے گئے، رات ایک پہر گزر چکا، میدان عرفات اس کو ہم نے عبور کر لیا، مینا کو ہم نے عبور کر لیا، چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر اس شخص نے کہا کہ اے ابو الحسن اتر جاؤ اور نماز شب پڑھو، امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اے علی ابن مہزیار اتر جاؤ، نماز شب کا وقت ہے، آؤ نماز شب پڑھیں. پھر چلے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بس نماز فجر کا وقت ہو گیا، نماز فجر پڑھو. پھر چلے، اور پھر اس کے بعد نشیب کے ایک علاقے میں ہم وارد ہوئے. جب اس علاقے میں وارد ہوئے تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا، اے ابو الحسن تمہیں کچھ دکھائی دے رہا؟ کہا کہ ہاں، حیرت کی بات ہے، یہ میدانی علاقہ اور اتنے صحراؤں کو ہم نے عبور کیا اور مجھے چمنزار دکھائی دے رہا ہے، ایک باغ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خیمہ ہے جو اس باغ میں نصب ہے اور ایک عجیب سا نور اس خیمے سے نکل رہا ہے. کہا یہی تمہارے امام زمانہ، یہی وہ خیمہ ہے جو مرجع ہے تمام امیدواروں کا. کہا کہ تیرے زمانے کا امام اسی خیمے میں ہے. علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں چلنا چاہتا تھا، کہا کہ نہیں، اب اپنی سواری سے اتر جاؤ. اور پھر اس کے بعد میں نے چاہا کہ سواری کو باندھوں، کہا کہ نہیں، سواری کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حرم امام زمانہ ہے، سوائے ولی خدا کے اور ولی خدا کے اذن کے بغیر نہ کوئی یہاں داخل ہوتا ہے نہ کوئی یہاں سے باہر نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا، اب یہ روایت بہت سنانی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، دل تو چاہتا تھا اسی کیفیات کے ساتھ اس روایت کو پڑھوں. فرماتے ہیں کہ میں پہنچا، خیمے میں داخل ہوا، اور بس یہ وہ لمحہ تھا کہ دل دھڑک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے زمانے کا امام میرے سامنے تشریف فرما، اور اس کے بعد وہ پوری تفصیل بیان کی ہے کہ رخ انور امام کا کیسا ہے، گویا ایک چاند ہے کہ جو زمین پر موجود ہے، لب امام کس انداز کے، اور ان تمام چیزوں میں وہ خال امام جو ان کے رخسار پر موجود، اور پھر خاص طور پر جو بات علی ابن مہزیار نے کی کہ میں ان آنکھوں کے بارے میں کیا بیان کروں، کہ کیا روب اور کیا جمال تھا، خوبصورتی اور روب کا ایک ایسا امتزاج کہ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی انسان نگاہ بھر کے نہیں ڈال سکتا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان. کہا میں نے فوراً نظریں جھکائیں، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. اب ذرا سنیے گا، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے.
امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور امام نے پوچھا کہ اے ابو الحسن، آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی، آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟
وَكُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيْلًا وَنَهَارًا،
ہم تو رات دن تیرا انتظار کر رہے تھے۔ سنیے گا،
فَمَا يَحْبِسُنَا
أَنْ، ان کو ذہن میں رکھیے گا، ہم تو رات دن تیرا انتظار کر رہے تھے۔
كُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيْلًا وَنَهَارًا،
دن رات تیرا انتظار کر رہے تھے۔ علی بن مہزیار کہتا ہے کہ میں نے با تمام ادب یہ جسارت کی، یہ جملہ کہا، مولا آپ کا قاصد نہیں آیا، مجھے راہ کا نہیں پتا تھا، میں کیسے آتا؟ دیکھیے، ایک بالکل سیدھا سادہ سا جواب، مولا آپ کا قاصد نہیں آیا اور مجھے آپ کی راہ کا پتا نہیں تھا، میں کیسے آتا؟
بس اتنا سننا تھا۔
اب علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے وقار کے ساتھ اپنے سر مبارک کو جھکایا، کچھ دیر زمین میں دیکھتے رہے اور پھر اپنے انگشت مبارک سے زمین پر ایک خط کو کھینچا اور فرمایا کلا، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، وقد وقد کثرتم الاموال، تم مال کمانے کی فکر میں منہمک ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، تین باتیں میرے مولا نے ارشاد فرمائی ہیں،
سنو، نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قاصد نہیں بھیجا، ہم تو دن رات تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم 19 سال سے کوشش کر رہے تھے، ہم 19 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ اور یہ علی ابن مہزیار کی صداقت ہے، شرافت ہے کہ پوری روایت کھول کے بیان کر دی، ورنہ چھپا دیتے نا، نہیں بیان کرتے، نہیں، تاکہ مومنین استفادہ کریں، پوری روایت کو کھول کے بیان کر دیا، اپنے عیوب بھی بیان کر دیے۔ فرمایا کہ جب میں نے مولا سے کہا، مولا نے سر کو جھکایا، زمین پہ خط کو کھینچا اور اس کے بعد میری جانب دیکھ کے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، قد کثرت الاموال، تم مال کثرت کے ساتھ جمع کرنے میں منہمک ہو چکے تھے، بھول گئے تھے سب کو۔ اور پھر دوسرا جملہ، تجبرتم علی ضعفاء شیعتی، اور جو ہمارے ضعیف کمزور ناتوا شیعہ تھے ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرتے تھے۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، انسان کی بعض اوقات سرش نہیں ہوتی، طریقہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے لڑے جھگڑے ہر ایک کے ساتھ، نہیں، ہوتا ہے کوئی شیعہ، ہوتا ہے کوئی مومن کہ بظاہر بڑا ناتواں ہے، بظاہر بڑا کمزور ہے، اس پر غضبناک ہوگا، اس لیے یہ سمجھ کے کہ وہ کمزور ہے۔ قد تجبرتم علی ضعفاء شیعتی، تم ہمارے ضعیف شیعوں کو جو کمزور تھے، جو ناتوان تھے، ان سے حقارت کیا کرتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں بہت تشریح طلب ہے یہ جملے امام کے، لیکن فقط میں نقل کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وقطعتم الرحم، اور تم نے اس صلہ رحمی کو قطع کر دیا، الذی بینکم، جو تمہارے درمیان قائم تھا، رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو تین باتیں امام نے ارشاد فرمائی، مال کی حوث میں ایسے مشغول ہو گئے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، جو کمزور اور ناتوان شیعہ ہیں ان پر ظلم کیا، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا نہ کیا۔ جب تک تم یہ کرتے رہے، تم بھی انتظار میں رہے، میں بھی انتظار میں رہا۔ تو عزیزو جب اتنا سنا تو علی بن مہزیار بے اختیار امام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، التوبہ التوبہ التوبہ، مولا میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد، یہ غلطیاں کسی انداز کی بھی ہوں میں نہیں کروں گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب اس روایت کی تشریح، اس کی احتیاط ہے، لیکن اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، تو کلمہ حق، بات سچی ہو، انسان بیان کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت میرا چوتھا امام سید سجاد شام کے بازار میں داخل ہوا تھا نا، تو مجمع کو چیرتا ہوا طلحہ کا بیٹا محمد آگے بڑھا، اور چیرتا ہوا مجمع کو آگے آیا، لگامے مرکب امام کو ہاتھوں سے تھاما، اور اس کے بعد یہ سوال کرتا ہے اے علی ابن حسین اتنا بتاؤ فتح کس کی ہوئی، کون جیتا کون ہارا؟ ابھی تک جب سے میرا مولا شام میں داخل ہوا ہے سر کو جھکائے ہوئے، اور امام اگر سر کو اٹھاتا بھی تو دیکھتا کیا؟ ماں بہنوں کے کھلے سر، سگینہ کو لگنے والے تماچے، سگینہ پہ برسنے والے پتھر، سجاد کا سر جھکا ہوا ہے. لیکن محمد ابن طلحہ جب یہ سوال کرتا ہے بتاؤ علی ابن حسین کس کی فتح ہوئی، کون جیتا کون ہارا، تو اب ایک مرتبہ میرے آقا کی گردن بلند ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کر دیکھا اور فرمایا اے محمد ابن طلحہ صبر کرو، آزان ہونے نے دو، جب آزان ہو جائے گی معلوم ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت دربار یزید میں پہنچے، یاد ہے نا یہ دربار، اس دربار میں کیسی کیسی مصیبتیں ہوئی ہیں، کیسی کیسی قیامتیں ہوئی ہیں. میں ایک جملہ اس قیامت کے شمے کو سمجھنے کے لیے کافی کہ مقتل میں لکھا ہے یزید ملعون کے سامنے میرے مولا کا سر مبارک، اور یزید جو یہ کہہ چکا ہے کہ خبردار یہ نبوت یہ وحی یہ قرآن یہ اسلام یہ سب بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا، نہ کوئی قرآن تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ سب تخت و تاج کے لیے بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا. یہ جملہ یہ اشعار اس نے پڑھے ہیں، یہ اعلان کر کے کہ اسلام غلط ہے، نہ قرآن ہے نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے، یہ اعلان یہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب سر مبارک حسین کو دیکھتا اور اس کے بعد یہ جملہ کہتا ہے اے حسین تمہارے دانت کتنے چمکدار ہیں. اور پھر روایت میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جو چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس چھڑی سے امام کے دانتوں سے نہیں، جو میں نے مقتل میں پڑھا ہے اس نے کہا حسین تمہارے دانت کتنے چمکدار ہیں، اور یہ کہہ کے چھڑی سے امام کے دانتوں پر وار کرنے لگا. اور پھر جب وار کرتے کرتے تھک گیا امام کے چہرے کو دیکھتا ہے حسین تمہارے رخسار کتنے خوبصورت ہیں، اور پھر یہ کہہ کہ میں نقل نہیں کر سکتا وہی توہین وہی ظلم. اس انداز میں کہ صحابی رسول دربار میں موجود احتجاج ان سے ڈرا گیا کہ خدا کی قسم اے یزید میں نے دیکھا ہے یہ وہی لب ہے جن کو رسول بوسا دیا کرتے تھے، یہ وہی دانت ہے جن کو رسول چوسا کرتے تھے. اس عالم میں اس دربار میں سید سجاد داخل ہوئے، بیویاں داخل ہوں، اور اس موقع پر آپ کو اندازہ ہے نا کہ اہل حرم کی حالت کیا ہوگی، وہ مسافر جو کربلا سے مسلسل چلائے گئے ہوں، جن کو نہ سونے دیا گیا ہو نہ صحیح سے پانی دیا گیا ہو، جن کے سروں پر یتیمی کی خاک اڑ رہی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے دیکھا کہ قیدی میرے سامنے آ گئے ہیں شمر کو بلاتا ہے، اے شمر میں نے تجھ سے کہا تھا کہ حسین کے گھر والوں کو گرفتار کر کے لانا، یہ چند غلام اور کنیزے کہاں سے لے آیا؟ اللہ اکبر اہل حرم دربار میں کھڑے ہیں، سید سجاد دربار میں کھڑے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے میں نے تجھ سے کہا تھا حسین کے گھر والوں کو گرفتار کر کے لا، یہ چند غلام اور کنیزے کہاں سے لے آیا؟ بس عزاداروں یہ سننا تھا. شمر آگے بڑھتا ہے، سید سجاد کے کاندھے کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد یزید کے سامنے لا کر کہتا ہے اے یزید اسے تو غلام نہ سمجھ، ارے یہ حسین کا بڑا بیٹا علی ابن حسین ہے، اور یزید دیکھ یہ حسین کی بیٹی ہے، یزید دیکھ وہ حسین کی بہن ام کلثوم ہے، وہ حسین کی بہن جناب حسین کی بہن زینب ہے. میں اتنا سننا تھا، اب جو یزید نے سنا کہ اس دربار میں زینب مرضیہ بھی موجود ہے، یزید کا یہ ظالمانہ حکم صادر ہوتا ہے اے شمر کیا میرے دربار میں تو زینب کو گرفتار کر کے لایا ہے؟ ہاں وہ جو کونے میں سر جھکائے بیٹھی ہے. اللہ اکبر میں کس طریقے سے پڑھوں، میں کس طاقت سے پڑھوں؟ میں اتنا سننا تھا، وہ نجس اور ملعون کہتا ہے اے شمر میں چاہتا ہوں کہ زینب سے کچھ باتیں کروں. بچنا سننا تھا، شمر آگے بڑھتا ہے اس لیے کہ جناب زینب کو کچھ کنیزوں نے گھیرا ہوا تھا، کچھ بیویوں نے گھیرا ہوا تھا، شمر آگے بڑھتا ہے، تازیانے سے ہٹاتا ہے، ہر موسمہ ہر خاتون ہٹ گئی، لیکن ایک کنیز کے جو حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، بعض مقاتل میں ان کا نام فضہ لکھا ہوا ہے، بعض مقاتل میں کچھ اور نام لکھا ہوا ہے، قدر متیقن یہ ہے کہ وہ حبشہ سے تعلق رکھنے والی تھی۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اے کنیز سامنے سے ہٹ جا، حاکم حاکم زینب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ مرزا سننا تھا، اس فضہ نے کہا کہ اے شیم دیکھ میں نے فاطمہ سے قسم کھائی ہے کہ مرتی مر جاؤں گی جناب زینب کی حفاظت سے نہ ہٹوں گی۔ میں اتنا سننا تھا، شمر کہتا ہے اے کنیز اگر نہ ہٹی تو یاد رکھ یہ تازیانہ میرے ہاتھ میں ہے، اس تازیانے سے اذیت دوں گا۔ میں اتنا سننا تھا، اب ایک مرتبہ اس کنیز کو جلال آیا، دربار میں کچھ حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے، حبشی غلاموں کی جانب دیکھا، اے میرے قبیلے کے رہنے والے جوانوں تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ ارے سرے بازار اس طرح سے تمہاری ناموس کی توہین کی جائے، تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو تو پھر تمہاری مردانگی پر، تو پھر تمہاری جوانی پر۔ بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جوانوں کی غیرت للکاری، غریب کھڑے ہوئے لوگوں کو ہٹایا، نیام سے تلوار کو نکالا، اے یزید خبردار شمر کو روک لے ورنہ اس دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یزید نے دربار کی حالت دیکھی، شمر کو روکا، شمر رک گیا، ارے شمر کے بڑھتے قدم تو رک گئے، شمر کا تازیانہ تو رک گیا، لیکن جناب زینب کے قلب پر قیامت کی منزلیں گزر گئیں۔ ارے مدینے کا رخ کیا، اے نانا حسین کے گھر والوں پر یہ وقت بھی آنا تھا، کنیزوں کا اس طرح خیال، اور آپ کی بہو بیٹیاں بے مکناؤ چادر بازار میں گھمائی جائیں دربار۔ الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام۔ خداوندا خصوصا جن مومنین نے جو پریشان حال ہیں، بعض مومنین نے یہاں پر مجھ سے کہا ہے کہ دعا کیجئے، خداوند بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا، جو مومنین بیمار ہیں بحق بیمار کربلا سید سجاد شفا دے کامل عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں رشتے تنگی کا شکار بحق محمد والے محمد ان کو کشادگی عطا فرما، خداوند اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما، خداوند جو مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہے بحق محمد والے محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خداوند عزاداروں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما، خداوند قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، خداوند مراجین اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، خداوند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت